الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. محترم بزرگوں, دوستو, عزیزوں اور بھائیو, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رجب کا مہینہ اختتام پذیر ہے اور ابھی دو روز قبل وہ رات گزری ہے جسے ہم شب معراج کے نام سے پہچانتے ہیں. معراج عروج یا بلندی سے بنا ہے اور اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں کا سفر ہے جو نبوت کے 10ویں یا 11ویں سال وقوع پذیر ہوا. عام ذہن, میرا ذہن یہ کہتا ہے, آپ بھی مجھ سے اتفاق کریں گے, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی تو غار حرا ہی میں اسی زمین پر عطا فرما دی گئی, لیکن آسمانوں پر آپ کو نبوت کے 10ویں یا 11ویں سال بلایا گیا, جبکہ میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ یہ واقعہ 10-11 سال پہلے ہونا چاہیے تھا. عام جو ہمارا دنیا کا دستور ہے کہ کسی کام کا آغاز جو ہے وہ تقریب کی شکل میں ہوتا ہے. کوئی بڑا پروجیکٹ شروع ہونا ہو تو اس کے لیے ایک تقریب منعقد کی جاتی ہے, پنڈال سجایا جاتا ہے, کوئی گیسٹ آف آنر بلایا جاتا ہے جو اس کا فیتا کاٹتا ہے یا پہلی اینٹ نصب کرتا ہے اپنے ہاتھوں سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ دنیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ عطا فرمایا اور وہ پروجیکٹ نوع انسانی کی ہدایت کا پروجیکٹ تھا جو قرآن مجید کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے جو اس نے اپنے بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالوں میں نازل فرمایا. لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کسی روایت کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی 40 سال کی عمر میں غار حرا میں عطا فرمائی گئی. اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں ایک خاص رجحان پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے, ایک جستجو, ایک تلاش, کسی مسئلے کا حل تلاش کرنے کی آپ کوشش فرما رہے تھے, کہ جس کو صحیح بخاری میں یوں بیان فرمایا گیا ہے کہ فلما بلغ 40 سنتن کان حبب الیہ الخلاء. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہوئی تو آپ کو خلوت بہت پسند آنے لگی. وکانا یخلو الی غار الحرا, اور آپ غار حرا میں جا کر خلوت گزین ہوا کرتے, تنہائی اختیار فرمایا کرتے. اور روایات میں آتا ہے کہ آپ 7-7 ہفتے بھی مسلسل وہاں پر قیام پذیر رہے ہیں, اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہیں پر آپ کو پانی, جو اور ستو پہنچا دیا کرتی تھی اور گویا وہی آپ کی وہاں پر خوراک ہوتی تھی. اسی اثنا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے آپ سے کہا اقرا, پڑھو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ فارملی لٹریٹ نہیں تھے, یعنی الف با پڑھنا, کسی اسکول جانا, لکھنا پڑھنا, اس سے آپ بالکل عاری تھے. اس کا ثبوت بعد میں بھی ملا کہ لٹریسی کا جو آج دنیا میں کم ترین ریٹ سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کوئی شخص اپنا نام لکھ سکے, پڑھ سکے اور اپنے دستخط کر سکے. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی تعلیم کی یہ اہلیت بھی نہیں دی تھی. اور یہ بھی ایک خاص وجہ تھی جو سمجھ میں آتی ہے کہ کل کو کوئی تو یہ نہ کہہ سکے کہ معاذ اللہ آپ نے کہیں سے پڑھ کر یہ سب کچھ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ریپروڈیوس کر دیا. اس لیے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے معاہدے کی تحریر لکھی, جیسا کہ دستور ہوتا ہے کہ کوئی ڈرافٹ بناتا ہے, پھر وہ ڈرافٹ دونوں فریقوں کے سامنے پڑھا جاتا ہے, کسی کو کوئی اعتراض ہوتا ہے تو وہ اعتراض کرتا ہے, تو جب اس پر اتفاق ہو جاتا ہے تو پھر دونوں فریق اس پر دستخط کرتے ہیں. تو جب وہ تحریر پڑھی گئی تو اس میں عنوان تھا کہ بین القریش و محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تحریر, یہ معاہدہ قریش یعنی قبیلہ قریش اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان طے پا رہا ہے, تو اس پر سہیل بن عمر جو قریش کی طرف سے نیگوسیٹ کرنے کے لیے آیا تھا اس نے فوراً اعتراض اٹھایا کہ اگر یہی بات ہم مان لیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے, کاٹو اس کو, یہاں لکھو محمد بن عبداللہ, کہ یہ معاہدہ قریش اور محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان طے پا رہا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اعتراض کو ویلڈ قرار دیتے ہوئے حضرت علی سے کہا, فرمایا کہ تم لفظ رسول اللہ یہاں سے کاٹ دو اور محمد بن عبداللہ لکھ لو. حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا پوائنٹ کھڑا کر دیا کہ یہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتا تو میں تو مانتا ہوں, میں کیسے کاٹ سکتا ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ مجھے قلم دو اور بتاؤ کہ کہاں لکھا ہے, اور آپ نے اپنے دست مبارک سے اس پر لکیر پھیر دی. ثابت ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل فارمل معنوں میں لٹریٹ نہیں تھے, پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ ما انا بقاری, میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس نے پھر کہا جبرائیل نے علیہ السلام اقرا, آپ نے پھر وہی جواب دیا. پھر انہوں نے اقرا کہا اور آپ کو زور سے بھیجا, یعنی جیسے زور سے گلے ملتے ہوئے بعض لوگ جو ہے خوب اچھی طرح سے دباتے ہیں, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر وہ الفاظ جاری ہو گئے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. قرآن مجید یعنی اس طرح تحریر کی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں لائے تھے حضرت جبرائیل. قرآن مجید براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا تھا اور وہاں سے آپ نے پڑھنا شروع کیا, اور سارا کا سارا قرآن مجید اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا. حضرت جبرائیل اور ان کے ساتھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کی ایک پوری فوج تھی جو ساتھ آتی تھی, وہ جنات کے اثر و رسوخ سے اس پیغام کو بچانے کے لیے. جو لوگ کمپیوٹر کو زیادہ جانتے ہیں اور بلکہ اس سے کھیلنا بھی جانتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ کمپیوٹر میں جو بھی پیغام آتا ہے وہ ویزیبل فارم میں نہیں ہوتا, وہ براہ راست کمپیوٹر میں جا کر لوڈ ہو جاتا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے. اور وہ انٹرنیٹ جو ہے وہ پہلے کیبل کے ذریعے آتا تھا, اب وہ براہ راست الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے ذریعے سے وہ ہم سب لوگ اس سے واقف بھی ہیں اور اس کو استعمال بھی کرتے ہیں کہ وائی فائی کی شکل میں ہوا کے اندر ہی وہ لہریں ہوتی ہیں کہ جن کو ہمارا کمپیوٹر کیچ کر کے اور وہ پیغام جو ہے وہ لے لیتا ہے, پھر ہم اسے وہاں سے پڑھتے ہیں. جو بھی خیال ہمارے دل میں آتا ہے, خیال کہیں باہر کا ہوتا ہے لیکن اچانک ہمارے دل میں وہ خیال آتا ہے اور پھر ہم اسے اپنے دل سے ریپروڈیوس کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں ہمارے دماغ میں جو بھی انفارمیشن ہوتی ہے وہ باقاعدہ فزیکل چینل سے دماغ کے اندر جاتی ہے اور پھر فزیکل چینل ہی سے وہ دماغ کے اندر سے نکل کے آتی ہے کہ ہم کوئی بات سنتے ہیں, کوئی واقعہ دیکھتے ہیں یا کوئی تحریر پڑھتے ہیں. تو یہ کیا ہے, ہمارے حواس خمسہ میں سے کوئی نہ کوئی حص اس پہ استعمال ہوتی ہے, اس کے ذریعے سے وہ میسج ہمارے دماغ میں جاتا ہے اور پھر وہ ہمارے دماغ میں جا کر پروسیس ہو کر سٹور ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ہم اسے ریپروڈیوس کرتے ہیں دوبارہ دماغ میں سے لے کر. لیکن جو چیز ہمارے دل میں اچانک کوئی خیال آتا ہے جس کا کوئی فزیکل جو چینلز ہیں ان کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا, اس کے لیے ہمارے یہاں مختص نام ہے, خیال آیا, میری سکس سینس یہ نے کہا, یہ نے یہ کہا, یعنی جو فائیو سینسز ہیں ان کے ذریعے سے وہ چیز جو ہے وہ اندر نہیں جاتی, لیکن سکس سینس جو ہے وہ کہتی ہے یہ کیا ہے, یہ انسان کے دل کا وہ پروسیس ہے کہ کوئی چیز انسان کے دل میں اچانک جو ہے وہ آتی ہے جس سے کوئی فزیکل چینلز کے اندر کوئی خیال, کوئی گمان, کوئی انفارمیشن کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہوتا. تو قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کے قلب پر براہ راست نازل ہوا اور پھر وہاں سے آپ نے اس کو پڑھنا شروع کیا. تو میرے خیال میں آپ بھی مجھ سے اتفاق کریں گے کہ یہ پہلی وحی جو ہے ایک بہت بڑا ایونٹ تھا, ایک بہت بڑا پروجیکٹ شروع ہو رہا تھا, اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا جانا چاہیے تھا اور پھر ایک پنڈال سجتا, تمام فرشتے قطار اندر قطار اس محفل میں تشریف فرما ہوتے اور پھر اللہ تعالیٰ کا وہاں پر ظہور ہوتا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسٹیج پر بلایا جاتا اور پھر تالیوں کی گونج کے اندر پہلی وحی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کو خوب جانتا ہے, کوئی کام اس نے کیسے کرنا ہے, کب کرنا ہے, اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا کہ میں نے عرض کیا غار حرا کے اندر عطا کر دی, لیکن نبوت کے دسویں یا گیارہویں سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا گیا. اب یہ کیا ایونٹ تھا, یہاں کیا وہ خاص موقع تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا گیا, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سورہ والضحا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الم یجد کا یتیمن فآوا, کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہ پایا کہ آپ کو پروٹیکٹ کر لیا, آپ کو پناہ دے دی, آپ کی حفاظت فرمائی. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حفاظت کیسے فرمائی, یہ ایک پورا چپٹر ہے سیرت النبی کا جسے غور سے پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اس حال میں کہ آپ کے والد گرامی اس دنیا سے جا چکے تھے, لہذا آپ یتیم تھے. لیکن عام یتیموں کی طرح, یتامہ کی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے کہ آپ کو کوئی وارث نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کا بڑا پکا بندوبست کیا ہوا تھا. عام طور پر دادا کو پہلا پوتا, نانا کو پہلا نواسا بہت پیارا ہوتا ہے, عجیب محبت ہوتی ہے اس سے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک سے قبل عبد المطلب کے بیسیوں, یعنی بیسیوں نہیں تو دسیوں پوتے ضرور ہوں گے, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی محبت ڈالی. اس نے اس بچے کی پیدائش کو سیلیبریٹ کیا, وہ حرم میں لے کے گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر, اور سرداروں سے جا کر کہا کہ میں نے اس بچے کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگرچہ محمد عربی زبان کا ایک بامانی لفظ ہے لیکن یہ عربوں کے ہاں کوئی عام نام نہیں تھا. عربوں کے عام نام عبداللہ اور اسامہ، عبادہ، طلحہ، حمزہ، یہ جو مؤنث نام ہیں یہ عام طور پر مردوں کے نام ہوا کرتے تھے، یعنی جن کے آخر میں گولتی آتی ہے، تائے مربوطہ آتی ہے، یہ عام طور پر مردوں کے نام تھے. عمر، عمر، یہ سب نام تھے ان کے، لیکن محمد ایک بابانی لفظ ہونے کے باوجود یہ عربوں کا نام نہیں تھا. عبد المطلب نے یہ نام رکھا اور سرداروں سے کہا کہ میں نے محمد نام رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے امید ہے کہ اس کی بے حد تعریف کی جائے گی. اور اس کا یہ خیال بہت درست ثابت ہوا، شاید اس زمین پر کسی اور کی اتنی تعریف نہیں کی گئی جتنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی ہے. پھر خانہ کعبہ کے گرد حرم میں عرب سرداروں کی دریاں بچھی ہوتی تھی. عبد المطلب کی بھی دری ہوتی تھی، بڑے سردار تھے، جو کعبے کے متولی بھی تھے، اور بچے جو ہے وہ ان دریوں کے ارد گرد کھیلتے تھے. عبد المطلب کے، میں عرض کر چکا ہوں کہ دسیوں پوتے ہوں گے، وہ ان کی دری کے ارد گرد کھیلتے تھے، لیکن کوئی بچہ جو ہے وہ دادا کی دری پر نہیں چڑھتا تھا. لیکن یہ بچہ جس کا نام محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کھیلتے کھیلتے دری پہ چڑھ جاتا تھا، اور باقی بڑے پوتے جو تھے ان کے کزن، وہ آگے بڑھ گئے دادا کی دری ہے، تو دادا کہتے تھے کوئی بات نہیں، آنے دو اس کو. یہ غیر معمولی محبت اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ تھا کہ 8 سال جب عمر ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ تعالیٰ نے دادا کو بھی بلا لیا. عبد المطلب کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا زبیر خاندان کے سربراہ بنے، اور خاندان کی روایت یہ تھی کہ یتیم بچہ براہ راست دادا کی کسٹڈی میں اور اس کے سپرویژن، سوری، خاندان کے سربراہ کی کسٹڈی میں چلا جاتا تھا، اس کے سپرویژن میں چلا جاتا تھا. تو آپ زبیر کی سرپرستی میں گئے، لیکن جلد ہی زبیر کا بھی انتقال ہو گیا. زبیر ایک امیر آدمی تھا. اس کے بعد ابو طالب خاندان کے سربراہ بن گئے. ابو طالب اگرچہ کوئی امیر آدمی نہیں تھے، لیکن بہت سمجھدار آدمی تھے، اور انہوں نے ایک آئیڈیل سربراہ خاندان کا کردار ادا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ایک مثالی انداز. وہ جو ہمارے ہاں دیہاتوں کے اندر جہاں خاندانی نظام جو ہے وہ آج بھی کسی درجے میں انٹیکٹ ہے، اور جوں جوں آپ ڈیپ جاتے ہیں تو وہاں کوئی خاندان کا سربراہ مرتا ہے تو باقاعدہ ایک تقریب میں دستار بندی ہوتی ہے اور کسی اور شخص کو خاندان کا سربراہ نومینیٹ کیا جاتا ہے. اور خاندان کے سربراہ کے معنی کیا ہیں کہ اس کی بات بھی بہرحال پھر اس خاندان کے اوپر اس کا فیصلہ جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے. تو ابو طالب خاندان کا سربراہ بن گیا، اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا. یہ ایک بڑی زبردست داستان ہے. ابو طالب، میں عرض کر چکا ہوں کہ کوئی امیر آدمی نہ تھے، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے بڑی سخت محنت کرنی پڑی، اور اپنے معاش کے لیے آپ کو مکے کے گرد و نواح میں بھیڑ بکریاں چرانی پڑی. مکے کے ٹیمپریچر کا جن لوگوں نے حجاز کا سفر کیا ہے ان کو اندازہ ہے کہ وہاں گرمی کی شدت کتنی ہوتی ہے، اور وہاں بھیڑ بکریاں چرانے کو آپ فیصلہ آباد کے گرد و نواح میں بھیڑ بکریاں چرانے پر قیاس نہیں کر سکتے. تو یہ بڑی سخت محنت تھی جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائی. اور ایک روایت میں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً تمام اپنے پیغمبروں سے یہ کام لیا تاکہ وہ فطرت کا مشاہدہ کریں اور انہیں جانوروں کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ آئے اور ان کو سنبھالنا آئے. واللہ اعلم، یہ تو اندازہ ہے لیکن اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ بہرحال اکثر پیغمبروں نے بھیڑ بکریاں چرائی ہیں. جن پیغمبروں کی سوان حیات کے بارے میں ہمیں کچھ علم ہے, قرآن مجید میں سب سے زیادہ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قرآن مجید میں جو کہانی آئی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے 8 یا 10 سال حضرت شعیب کے جانور جو ہیں وہ پالے ہیں, ان کی ساری دیکھ بھال کی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے وہ کام بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہ کام لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوڑے سے اور بڑے ہوئے تو ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے پیشے سے وابستہ کیا. یہاں عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت شروع کر دی, یہ درست نہیں ہے. تجارت ہمیشہ سرمایہ سے ہوتی ہے, اور جس شخص کے پاس سرمایہ نہ ہو وہ تجارت نہیں کر سکتا. آپ بزنس سیلز مین تھے, لوگوں کا مال لے کے جاتے تھے اور اس سے جو بھی وہاں کا دستور ہوگا فکسڈ, اس میں کوئی تنخواہ کے معاملہ ہوگا, لیکن زیادہ اندازہ یہ ہے کہ جیسے کمیشن ہوتی ہے کہ انکم میں سے کچھ حصہ جو ہے اس سیلز مین کو دیا جاتا تھا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذریعہ معاش وہ تھا. بہت جلد مکے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ بنو ہاشم کا یہ نوجوان, اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بڑا عجیب سیلز مین ہے. یہ اپنے مال کا نقص بتا کر پھر مال بیچتا ہے, اس کی خامی اور کمزوری پہلے بتاتا ہے. مکے میں ایک خاتون تھی جو 2 دفعہ کی بیوہ تھی, لیکن تھی انتہائی مالدار بھی, سب سے مالدار خاتون تھی مکہ کی, اور انتہائی پاک باز بھی. ان کی پاک بازی کا تو یہ عالم تھا کہ مکے میں انہیں اب طاہرہ کہا جاتا تھا, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق اور الامین کا لقب دیا مکے والوں نے, سچا اور دیانتدار. اسی طرح اس خاتون کو جن کا نام خدیجہ بنت خویلد تھا, اب طاہرہ کا لقب دیا گیا, انتہائی پاک باز خاتون. ان تک بھی شہرت پہنچی اس نوجوان کی, تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ تم میرا مال بھی لے کے جاؤ, اور ساتھ اپنا ایک غلام بھی بھیجا بظاہر اسسٹ کرنے کے لیے لیکن حقیقتاً آبزرو کرنے کے لیے. واپس آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پائی پائی کا حساب دیا اور بھی متاثر ہوئی, اور پھر اس کے بعد غلام نے جو نقشہ کھینچا آپ کے سفر کا اور آپ کی دیانتداری کا اور آپ کے سلیقے کا, تو وہ اتنی متاثر ہوئی کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, یعنی محمد بن عبداللہ کو پروپوز کیا شادی کے لیے, اور اپنے چچا کی اجازت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بظاہر یہ سمجھتے تھے کہ خدیجہ تو یہ سمجھتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرا مال ان کا مال ہے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال کو اپنا مال نہیں سمجھتے تھے, تا آ کے انہوں نے اپنا سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا. 40 سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا, اور پہلے 3 سال تو تقریباً اس حال میں گزرے کہ سارا تعارف مین ٹو مین ہوا. صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر آ کر حضرت خدیجہ سے تذکرہ کیا اپنے تجربے کا, وہ آپ کو اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی, وہ تھے تو قرشی لیکن اللہ کے سچے دین کے تلاش میں عیسائی ہو چکے تھے, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امیڈیٹلی پہلے آنے والے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اور اللہ کے دین کی سب سے لیٹسٹ ورژن جو تھی وہ عیسائیت تھی. انہوں نے پہچانا اور تصدیق کی کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں, گویا اس معنی میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول حضرت ورقہ بن نوفل نے مانا ہے, اور اس کے بعد پھر حضرت خدیجہ نے تصدیق کی ہے, پھر آپ نے اپنے دوست حضرت ابوبکر سے تذکرہ کیا تو انہوں نے تصدیق کی ہے, اپنے چھوٹے بھائی یعنی کزن حضرت علی سے ذکر کیا تو انہوں نے تصدیق کی ہے, اپنے آزاد کردہ غلام زید ابن حارثہ سے تذکرہ کیا تو انہوں نے تصدیق کی ہے, اور پھر اس طرح آہستہ آہستہ یعنی خاص طور پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اس میں بہت اہم ہے کہ عشرہ مبشرہ میں سے چھ صحابہ جو ہیں وہ حضرت ابوبکر کی دعوت پر ایمان لائے ہیں، حضرت عثمان، حضرت سعید ابن زید. یہ سعید ابن زید وہ ہیں کہ جو بہنوئی تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو حضرت عمر کے ایمان کا ذریعہ بنے تھے. واقعہ تو آپ کو معلوم ہے. اسی طرح عبد الرحمن بن عوف، سعید بن سعد ابن ابی وقاص، یہ سب کے سب جو ہیں یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر ایمان لانے والے صحابہ ہیں. اس کے بعد تین سال کے بعد حکم ہوا کہ فاصدع بما تؤمر، کہ اب جو بات تم سے کہی گئی ہے، جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، اس کو ڈنکے کی چوٹ کہہ دو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے دستور کے مطابق اس میں ولگیریٹی نکال کر کوہ صفا پر چڑھے، یہ صفا وہی ہے صفا مروہ والا، اس پر چڑھے اور وہاں کھڑے ہو کر آپ نے اعلان فرمایا وا صباحا، ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے. واقعہ سارا آپ کو معلوم ہے، لیکن جو ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا اعلان فرمایا تو لوگ آپ کے دشمن ہو گئے. سب سے پہلے جو اس محفل میں بولا وہ ابو لہب تھا، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تباً لک یا محمد، ہلاک ہو جائے تو اے محمد. یہ وہی ہے کہ جو ہمارے ہاں پنجابی میں ٹوٹ پینیا، جس طرح ایک دم چوٹ پہ انسان کہتا ہے علی حاضر جمع تھا نا، اس کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس گالی کا کوئی جواب نہیں دیا. پھر اسی گالی کا جواب ہے سورت لہب، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ہاتھ میرے ہلاک میرا نبی کیوں ہو، ہاتھ ٹوٹے دونوں ابو لہب کے. یہ قرآن مجید میں پھر اس کا جواب آیا ہے. اور پھر سختیاں شروع ہوئیں، کیونکہ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا ہوا تھا، لہذا کوئی بھی غیر خاندان کا بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تھا. تو واحد آدمی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذاتی تشدد کیا 10 سال تک وہ ابو لہب تھا. قریش تقاضا کرتے رہے تو ابو طالب سے کہ اس کو ہمارے حوالے کر دو، اس کو ہمارے حوالے کر دو، اس کو ہمارے حوالے کر دو. تو پڑھنے والے ہیں وہ سارے موو جو انہوں نے کیے. سیرت النبی پڑھنے کا مضمون ہے، میں بار بار عرض کیا کرتا ہوں، آج پھر دوہرا رہا ہوں کہ جس نے ابھی تک سیرت النبی کی کوئی کتاب نہیں پڑھی وہ یہاں سے عہد کر کے اٹھے کہ وہ کم سے کم ایک کتاب سیرت النبی پر ضرور پڑھے گا، از اول تا آخر. یہ تو حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر. بہرحال اس نے، قریش نے بہت سے موو کیے، ان تمام موو کو اس نے ٹھکرا دیا. آخر قریش نے کہا کہ اچھا اگر تم اس کو ہمارے حوالے نہیں کرتے ہو تو ہم سب کے سب تمہارے پورے خاندان کا بائیکاٹ کر دیں گے، ان کا کر دو. تو باقاعدہ ایک تحریر لکھ کر کعبے کے اندر لٹکا دی گئی کہ بنو ہاشم سے ہمارا بائیکاٹ ہے، نہ کوئی ان سے رشتہ داری کرے، نہ ان کے ساتھ کوئی لین دین کرے. اور دو پہاڑوں کے درمیان ان تنگ گھاٹی میں ادھر بھی پہرا لگا کر، ادھر بھی پہرا لگا کر بنو ہاشم کو اس کے اندر قید کر دیا گیا. 3 سال تک وہاں گزرے اس سختی کے اندر کہ بچوں کے لیے دور تک جانے کی اجازت نہیں. ایک کوئی ان میں سے نیک آدمی تھا، وہ غلے کا اونٹ لا کر وہ وہاں پر چھوڑ دیا کرتا تھا قریب اس کے، تاکہ وہ اونٹ خود ہی جو ہے وہ چلتے چلتے جائے اندر چلا جائے اور اس طرح غلہ جو ہے وہ اندر پہنچ جائے. یا حضرت خدیجہ کے بھتیجے حضرت حکیم ابن عظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں وہ ایمان لے آئے، اور حضرت اسماء بنت ابی بکر حضرت ابوبکر کی بیٹی، یہ رات کے اندھیرے میں پہاڑ کراس کر کے اوپر سے، یعنی دونوں طرف تو پہرا تھا، پہاڑ کراس کر کے جا کر بچوں کے لیے دودھ بکریوں کا دو کر اور کچھ کھانے پینے کی اشیاء جو ہے وہ جا کر دے آیا کرتے تھے. اللہ اللہ خیر صلاح. 3 سال کے بعد وہ مقاطع، وہ بائیکاٹ ختم ہوا اور خاندان بنو ہاشم کو رہائی ملی. لیکن باہر آتے ہی سن 1090 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو صدمے دیکھنے پڑے، یہ کے بعد نکلے. حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، ایک غم بانٹنے والی بیوی، آپ باہر سے کاروباری لحاظ سے پریشان ہو کر آئیں یا سماجی اعتبار سے آپ کو کوئی پریشانی ہو، آپ سیاسی اعتبار سے کوئی الیکشن ہار کے آئیں، اگر گھر کے اندر کوئی بیوی ہو آپ کا دکھ بانٹنے والی، تو ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جس سے آپ کو سارا غم جو ہے وہ آپ کا ختم ہو جائے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، وہ نعمت اللہ تعالیٰ نے لے لی. اور ابو طالب کا انتقال ہو گیا. ابو طالب کا انتقال کا تذکرہ تو سیرت کی عام کتابوں میں ملتا ہے، اور ٹیکسٹ بک سیرت جو ہم سب نے پڑھی تھی اسکول کے اندر، اس کے اندر بھی ذکر تھا. لیکن اس کے بعد ایک بہت اہم واقعہ جو پیش آیا وہ عام طور پر ذکر نہیں کیا گیا، اور وہ ہے کہ ابو طالب کے انتقال کے بعد ابو لہب خاندان کا سربراہ بن گیا. دیٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ. اور اس نے آتے ہی دو ہفتوں کے اندر اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا. میں نے اس کیا نا کہ جب تک ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کر رکھا تھا، اس وقت تک کوئی غیر خاندان کا آدمی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تھا. تو واحد جن دو بندوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد کیا ہے 10 سال، وہ ابو لہب اور اس کی بیوی تھے. لیکن اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فری فار آل ہو گئے. کوئی بھی شخص آپ پر دست درازی کر سکتا تھا، آپ کو قتل کر سکتا تھا. تو اب بغیر پناہ کے آپ نہیں رہ سکتے تھے اس معاشرے کے اندر. تو آپ نے مکے کے کچھ سرداروں سے پناہ مانگی، انہوں نے پناہ نہیں دی. تو آپ پناہ کی طرف تلاش میں طائف تشریف لے گئے. یہ طائف کا سفر جو ہے یہ دعوتی سفر نہیں تھا. آپ وہاں کے تین سرداروں کو، جو تینوں بھائی بھی تھے، ملے ہیں، اور آپ نے ان سے پناہ طلب کی ہے. اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے پناہ نہیں دی، بلکہ شہر کے لڑکوں کو، گاؤں کے لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی کی ہڈی کو نشانہ بنا کر آپ پر پتھراؤ کیا، جس سے اتنا خون بہ گیا آپ کی پنڈلیوں سے کہ آپ کے جوتے جو ہے وہ ان کے اندر خون جا کر جم گیا، اور جوتوں کو اتارنا بھی مشکل ہوا بعد میں جب ان کو اتارنے کی کوشش کی گئی. آپ پر غشی طاری ہوئی، آپ بیٹھ گئے، اور دو نوجوان آئے، انہوں نے آپ کے بغلوں میں ہاتھ ڈال کر اٹھا دیا، تلف یعنی بیٹھو، اور پھر چلتا کیا. تو حضور کے جو آزاد کردہ غلام زید ابن حارثہ تھے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آپ کو اٹھا کے لے کے آئے ہیں ایک باغ کے اندر. وہ باغ جو تھا وہ عتبہ بن ربیعہ کا باغ تھا. اس نے آپ کی خدمت میں کچھ انگور اپنے غلام کے ذریعے پیش کیے ہیں، اور آپ کو ہوش آیا ہے. تو آپ نے وہاں اللہ تعالیٰ سے بڑی عجیب مناجات کی ہے. یعنی پوری زندگی میں ایسی مناجات نہیں ملتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے عرض کی، اللہم الیک اشکو دوف قوتی و قلت حیلتی و حوانی علی الناس، اے اللہ میں تجھ سے شکوا کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بھی شکوا آیا، تو درد و علم کا کیا علم ہوگا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. کہ اللہ میں تجھ سے شکوا کرتا ہوں. کس کا شکوا؟ قوت کی کمزوری، وسائل کی کمی، اور لوگوں کے حوالے کیے جانے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کو یقین ہو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہو رہا ہے. تو شکایت بھی ان سے نہیں کی، اللہ تعالیٰ سے کی. لیکن یہ شکایت میری اور آپ کی شکایت نہیں تھی، اللہ کے رسول کی شکایت تھی. ساتھ ہی فرمایا، اِلَّمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَضَبُكَ فَلَا أُبَالِي، لیکن اگر تم اس سے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں. اس لیے کہ میں تو صرف تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، اور اگر تو اس طرح راضی ہے مجھ پر تو ٹھیک ہے، میں راضی ہوں. معراج کا واقعہ سن 10 نبوی میں پیش آیا یا 11 نبوی میں، اس کے بارے میں مورخین کے اندر اختلاف ہے. مولانا عدیث قاندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو سیرت النبی پر انہوں نے لکھی ہے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ان تمام روایات کو لکھ کر آخر جو کنکلوژن نکالا ہے وہ یہ کہ معراج سن 11 نبوی میں ہوئی. اور اگر تاریخ وہی تھی جو عام معروف ہے، یعنی رجب کی 27 تاریخ، تو میں ابتدام میں عرض کیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وقت کیوں چنا، یعنی پہلی وحی کے لیے کیوں نہیں بلایا جو میرا حساب کہتا تھا غلط، اللہ تعالیٰ نے اب کیوں بلایا؟ یہ جو آپ کی زبان پر شکوہ آیا، بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں، اس کو کوئی باقاعدہ فزیکلی اس کو قیاس نہ کیجئے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے کوئی بچہ باہر سے پٹ کر آئے روتا ہوا اور اس کی ماں صرف اسے گلے لگا لے، اس کا منہ چوم لے، صرف یہی کہہ دے میرا چاند، تو بچے کے آنسو جو ہے وہیں پر رک جاتے ہیں کہ نہیں؟ تو چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر شکوہ آیا اور وہ شکوہ پہنچا اللہ تعالیٰ تک، پہنچا تو تھا ہی، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا آپ کو تسلی دینے کے لیے. ان ساری روایات کو جو اختلاف ہے وہ جوں کا توں رہے کہ دیدار ہوا کہ نہیں ہوا، یہ صحابہ کے درمیان اختلاف ہے اور میری کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ میں اس میں اپنی کوئی رائے دوں. اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ ہم کلامی ہوئی کہ نہیں ہوئی، لیکن یہ تو بات بہرحال پکی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کا احساس دلایا کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اور اگر تاریخ یہی ہے 11 نبوی کی 27 رجب، تو رجب کا مہینہ تو ختم ہوا، اب اس کے بعد کیا ہے؟ شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ اور پانچواں مہینہ ذیلحج کا ہے، اور حج شروع کی تاریخوں میں ہوتا ہے مہینے کی، تو یوں سمجھیے کہ پہلے ہی ہفتے میں، ذوالحج کے پہلے ہی ہفتے میں منا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا پہلے اشرے میں کہہ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات رات کے اندھیرے میں یثرب یعنی مدینے سے آئے ہوئے پانچ افراد سے ہوئی. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ رات کو کیوں ملاقات ہوئی. ابو لہب بدبخت، وہ رسول حج کے دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے رہتا تھا، جب آپ کسی سے کوئی بات کرنے لگتے تو پیچھے سے بول پڑتا تھا یہ جادوگر ہے، جادو کر دیتا ہے، اس کے پاس نہ آؤ. تو رات کے اندھیرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب وہ بدبخت جا کر سو گیا ہوگا، اس وقت آپ نے ان پانچ افراد سے ملاقات کی اور اپنا تعارف کروایا. تو انہوں نے ایک دوسرے کی طرف، یعنی رات کا اندھیرا تھا لیکن بہرحال اتنا تو اندازہ ہو ہی جاتا ہے، اشاروں میں بات تو ہو ہی سکتی ہے، کہ یہ تو وہی معلوم ہوتے ہیں کہ جو جن کا ذکر یہود کیا کرتے ہیں، اللہ کے رسول آؤ ہم ان سے پہلے ان پر ایمان لے آئے. وہ پانچ افراد ایمان لے آئے، اگلے سال 12 افراد آئے، بیت اقبا اولا ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ساتھ ساتھ ان سے کچھ باتوں کا عہد لیا، کچھ نواہی، یعنی دین کے اندر جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں ان کے نہ کرنے کا عہد لیا، ہم چوری نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے، بدکاری نہیں کریں گے، جھوٹا الزام کسی پر نہیں لگائیں گے وغیرہ وغیرہ، اور اچھی باتوں میں ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے. ساتھ ہی ایک تقاضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا کہ آپ ہمیں کوئی معلم عطا فرما دیں کہ جو وہاں ہمیں آن دا اسپاٹ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے قرآن مجید پڑھاتا رہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک بڑے چہیتے صحابی، جن کی شکل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ کسی خطبے میں ان کا تعارف بھی آپ سے کرواؤں گا، خاص طور پر نوجوانوں سے. ان کا انتخاب فرمایا اور انہیں مقری بنا کر، قرآن مجید کا معلم بنا کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ بھیج دیا. ایک سال انہوں نے قرآن مجید پڑھایا. اور وہ الفاظ جو میں اکثر کہا کرتا ہوں پھر دہرا رہا ہوں, معلوم ہوتا ہے صرف پڑھایا ہی نہیں, گھوٹ کے پلا دیا بلکہ انجیکٹ کر دیا قرآن مجید ان کے اندر. اور وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ چوں بجان در رفت جان دیگر شبد, جان چوں دیگر شد جہاں دیگر شبد, کہ قرآن جب کسی شخص کے دل میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ شخص بدل جاتا ہے, اور جب ایک شخص بدل جاتا ہے تو اس کے لیے پورا ورلڈ ویو بدل جاتا ہے. تو یہ مدینہ منورہ کے لوگ جو ہوتے ہیں, کچھ قوموں کی کچھ مارشل ریسز ہوتی ہیں, کچھ سافٹ لوگ ہوتے ہیں, تو مدینہ کے لوگ بائی نیچر سافٹ تھے. اب بھی جو لوگ حج کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں ابھی تک وہ فرق نمایاں نظر آتا ہے کہ مکے کا آدمی آج بھی اکڑی ہے لیکن مدینہ کا آدمی آج بھی سافٹ ہے. تو یہ بڑے سافٹ لوگ تھے لیکن جب قرآن ان کے اندر گیا تو یہ شیر بن گئے. وہ جو کہا کہ لڑا دے ببولے کو شہباز سے, مکے کے سورماؤں کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو گئے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینا وہ شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف تھا. آج جیسے دنیا کا بدمعاش امریکہ ہے, اور جس نے اس کے دشمن کو پناہ دی اس کی دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے. طالبان نے جو پناہ دی تھی اسامہ کو تو کیا حشر کیا امریکہ نے اس کا, اپنے سارے الائز کے ساتھ اس چھوٹے سے ملک پر حملہ آور ہو گیا. اخلاقی اعتبار سے بڑی گھٹیا حرکت تھی لیکن بہرحال ہوا. تو اگلے سال, یعنی اب سمجھ لیجئے کہ یہ نبوت کا 13 سال ہے, آخری سال ہے مکہ مکرمہ کے اندر, 75 افراد آئے اوس اور خزرج کے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دعوت لے کر آئے کہ اللہ کے رسول آپ کو آپ کے خاندان والوں نے ڈسون کر دیا ہے, آئیے ہم آپ کو اڈاپٹ کرتے ہیں, اپنے بچوں کی طرح ہم آپ کو ٹریٹ کریں گے, جیسے ہمارے خاندان میں پیدا ہونے والے لوگ بچے ہوتے ہیں ایسے ہی ہم آپ کو سمجھیں گے اور آپ کی حفاظت کریں گے, آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وہ پیشکش قبول فرمائی. لیکن ساتھ ہی اس کا مطلب کیا تھا کہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد میں آپ کے دست و بازو بن رہے. لہذا پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ ان کو منظم کیا, ان کے اندر 12 نقیب مقرر کر دیے, 9 خزرج میں سے جو بڑا قبیلہ تھا, 3 اوس میں سے جو چھوٹا قبیلہ تھا, اور ان نقبا کی اطاعت کا باقاعدہ ان سے حلف لیا بیعت کی شکل میں. اسے بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں, یعنی بیعت عقبہ ثانیہ کے الفاظ اور بیعت خلافت کے الفاظ جو ہیں وہ بالکل مشابہ ہیں ایک دوسرے سے, کہ ہم آپ کے مقرر کردہ ان لوگوں کی سموتات کریں گے, ان کی بات سنیں گے اور مانیں گے, خواہ مشکل ہو یا آسانی ہو, خواہ طبیعت آمادہ ہو یا نہ ہو. اور یہ کہ ہم جو بھی فیصلہ کرنے کا ذمہ دار ہوگا ہم اس سے جھگڑا نہیں کریں گے, البتہ حق بات ضرور کہیں گے, ولا نخاف فی اللہ لومت اللائم, اور اللہ کے معاملے میں ہم کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیعت کو قبول کرتے ہوئے ایک ایکسیپشن انہیں دے دی, الا ان تروا کفرا بواحا عندکم فیہ من اللہ برہان, ہاں ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ جہاں تم ان کی اطاعت نہ کرو کہ تم کھلا کھلا کفر دیکھو کہ جس کے لیے تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل ہو, تو پھر ان کی نافرمانی کر سکتے ہو ورنہ نہیں. تو یہ تھا وہ معراج کا واقعہ, اس کو فٹ کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت میں, پھر آپ کو صحیح اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا بڑا ایونٹ تھا. یعنی وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسینشن آپ کا معراج ہی نہیں تھا بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کیفیت سے نکالنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر وہ شکوہ مبارک آیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داد رسی فرماتے ہوئے آپ کو ری ایشور کر کے بھیجا کہ گھبرا نہیں, میں تیرے ساتھ ہوں. یہ اشارہ میں نے اپنی طرف کیا ہے غلطی سے, یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں کوٹ کرتے ہوئے, تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے کوئی بھی والدین اپنے بچے کے ساتھ ہوتے ہیں, لیکن جب والد بچے سے کہتا ہے کوئی پتر میں تیرے نال ہوں, بچے میں ایک ہمت پیدا ہوتی ہے. استاد شاگرد سے کہتا ہے کوئی نیا کام کرتے ہوئے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں چلو کرو,
بڑا عام سا معاملہ ہے کہ سرجری کے اندر جب کوئی نیا نیا ڈاکٹر بن کے ہاؤس آف جاب کے اندر سرجری میں آتا ہے تو وہ آپریشن کرنے سے گھبراتا ہے. ظاہر ہے انسان کی جان ہوتی ہے اس کے ہاتھوں میں, تو اس کا کوئی سینئر ڈاکٹر جائے کو تک کوئی نہیں سامنا میں کر دے دے چیرا کھول لے تو ڈاکٹر میں ہمت آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بنائی کہ میں تیرے ساتھ ہوں, اور پھر واقعتاً آنے والے حالات نے ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی, اور صرف 8 سالوں کے اندر مکہ فتح ہو گیا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا کر دیجیے.